نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کی حدیث کریم ہے میرے خیال کے مطابق کہ جو 40 حدیث یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیث یاد کر لے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. پھر لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہو.
یا سیدی، 2-3 سال پہلے آپ نے مدنی مذاکرے میں ایک شعر پڑھا تھا، گزر جائیں گے زندگی کے سارے مراحل سے، اگر وہ شعر بھی سنا دیں.
سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سفینہ زندگی کا آ کے ساحل پہ.
سرادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو بندہ قصر نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے 4 رکعت کی نیت کر لی، بعد میں سے یاد آیا کہ میں نے تو قصر پڑھنی تھی، اب وہ 2 رکعت پڑھے گا یا 4 ہی مکمل کرے گا؟
دو پر سلام پھیر دے، کوئی حرج نہیں ہے.
اور راستے میں اگر ٹرین کا خطرہ ہو تو جیسے سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھنے کی بجائے 1 دفعہ پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی؟
پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ سکتا ہے،
ایک ہی دفعہ پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی.
جی ایک دفعہ.
جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم.
مدنی پول، اللہ پاک فرماتا ہے میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مساجد آباد کرنے اور میرے لیے آپس میں محبت رکھنے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ان سے پھیر دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں مساجد آباد کرنے والا اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والا بنائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زیادہ حضور کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض اسلام بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف یا مختلف ممالک سے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں تشریف لاتے ہیں، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز قصر کیسے ادا فرمائیں گے؟
ہاں بھائی، کوئی جواب دے گا ان میں سے؟
مطلب وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر وہیں بیٹھے رہیں گے، جائیں گے، جو بھی ہوگا، جو ان کے ذہن میں ہوگا یہ بتائیں.
مسافر اگر مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، وہ امام 4 رکھتے تو مکمل ہی پڑے گا، تو مسافر کو بھی اس کی اقتداء میں مکمل ہی 4 پڑھنی پڑیں گی؟
نہیں، 2 رکعت نکل گئے نا، 2 پہ شامل ہوا.
وہی اقتداء کی، مقیم کی اقتداء میں آیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی 4 مکمل ہی کرے گا سلام پھیرنے کے بعد.
نہیں، امام کا سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوگا وہ؟ یوں آپ کہہ رہے ہیں،
کھڑے ہو کے 4 رکعت مکمل کرے گا کیونکہ اس نے مقیم کی اقتداء کی ہے.
دیکھ لیں اور کر لیں. کھڑا ہوگا
چار مکمل کرے گا.
جب امام کی اقتداء کرے گا نا تو اب وہ امام کے حوالے, جتنے امام کی رکعتیں وہ اتنی ہی جو نا وہ پڑے گا. اور البتہ یہ کہ جسے دو رکعت پائیں تو اپنے کیا کہتے ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ قراءت بھی کرے گا, کیونکہ وہ اصل میں یہی ہے نا کہ مسبوق اب چونکہ یہ مسبوق ہو گیا نا, یہ تو مسبوق کا یہی کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ جو پہلی جو رکعت چھوٹی ہے نا وہ پڑے گا, جیسے امام کی پہلی رکعت. اب جیسے سلام پھیرے گا تو امام سے جو پہلی رکعت تھی یہ اب اس کی پہلی ہوگی.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر عورتیں لڑائی جھگڑے کے دوران اپنے خاوند کو کہہ دیتی ہے جا میرے بھرا میری جان چھڈ, کیا وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح میں رہتی ہے یا نہیں؟
سن میں نکاح سے باہر نکلنے کے اختیار جو ہے نا وہ شریعت نے مرد کو دیا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو آج ہر مرد جو نا روڈ پہ بیٹھا ہوتا.
نہیں, ایک تو یہ تھا کہ میری جان چھوڑ دو جو انہوں نے کہا, اگر عورت نے کہا جا میں نے تجھے طلاق دی تو اب کیا ہوگا؟
یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں شریعت نے مرد کو اختیار دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے پاپا کے ساتھ تو اس میں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کسی ایک کھجور کے باغ کے اندر پاپا بھی تھے اور آپ بھی ساتھ اور شرکا بھی تھے, تو اس کے اندر آپ نے پاپا کے ہاتھوں مبارک کو پکڑا ہوا تھا ایک طرف سے, تو اس میں پاپا اپنے قدم مبارک کو تھوڑا لمبا لمبا کر کے رکھ رہے تھے, تو اس میں کیا حکمت تھی وہ ارشاد فرما دیں.
اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب وہاں کے بارے میں پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وہاں تشریف لے گئے تھے, تو وہاں کوئی قوم تھی تو انہوں نے کوئی سرکشی کی کوشش کی تھی یا کچھ اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھی, تو جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی قصوا, یہ جہاں جہاں آگے جاتی رہتی تھی نا, تو وہ چونکہ وہ زمین سخت تھی, پتھریلی زمین تھی, پتھر تھے پہاڑی, تو وہاں جو نا وہ اس اونٹنی کے جو نا قدم کے نشانات بنتے جا رہے تھے. تو یہ وہ جگہ تھی, تو جو وہاں نوٹ کیے گئے تقریباً 21 یا 19 وہ نشانات تھے یا 27 نشانات تھے. اب جو نا وہاں صرف دو رہ گئے.
شہزاد حضور کی بارگاہ میں سوال ہے, جو ہم یہ شاعر پڑھتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا, جن کے بچوں کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس کے اندر جو لفظ دھوکھا یہ امام حسین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکا دیا گیا نا, تو کوفیوں نے جو وہ اتنے مکتوب لکھے تھے, سینکڑوں مکتوب تھے خیر, تو چونکہ اس دور میں مکتوب پہنچنا جو نا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اس دور میں تو یہ نا کہ جیسے ایک بندہ مشرق میں ہے اور میں ایک دوسرا مغرب میں بیٹھے, ایک SMS کر دیا غلطی سے, اگر پاگل بھی لکھ دیا تو وہ سیخ پہنچ جائے گا یہ مجھے کیا لکھ دیا. تو ظاہر کہ اس دور میں مکتوب پہنچانا, چونکہ مکتوب بھی پہنچانے والا کون؟ انسان, یا تو پیدل جائے گا یا اونٹ پر جائے گا یا گھوڑے پر جائے گا. تو اس طرح اس دور میں سینکڑوں مکتوب آنا یا 100 مکتوب آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی 100 افراد آئے, اور وہ بھی نہیں کہ صبح نکلے تو شام پہنچ گئے, یا وہاں سے فلائٹ کروائے تو یہ کربلا سے کوفے سے فلائٹ کروائے مدینہ پہنچ گئے. نہیں, وہ ظاہر کہ گھوڑ سوار وہ چلا, اچھا دن میں وہ سفر کرے گا اکثر, پھر جو نا وہ رات آرام کرے گا, بلکہ شام بھی رک جائے گا, رات رکے گا پھر دوبارہ دن میں چلے گا. تو اس طرح 4-5 دن لگتے تھے اس وقت جو نا اس طرح مکتوبات پہنچتے تھے. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے مکتوبات جب ملے, تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ آپ ذرا جا کے دیکھ لیں کہ واقعی کہ یہ کوئی اور کوئی کیس نہ ہو جائے, نہیں آپ نے یوں ان کو بھیجا تھا. تو پھر جب امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, اور امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالب سے وکیل بنے تھے, تو وہاں امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت کر لی تھی, یا ہزاروں نے بیعت کر لی تھی. تو ادھر امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرین سگنل دیا کہ آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ تشریف لیں, کہ یہاں تو ایسے ایسے حالات ہیں.
یہ جو لفظ ہے اس کے اس لیے کہتے ہیں, بعض جگہ پڑھا جاتا ہے علماء نے منع کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مومن کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, تو امام حسین سے بڑا مومن کون ہے؟ تو ان کے ادب میں اس طرح نہیں پڑھنا. میں نے ایک جگہ کسی جگہ وہ پڑھا, انہوں نے منع کر دیا تھا.
مومن کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے, البتہ یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. دھوکہ تو دینا بالکل ممکن ہے.
یعنی ایک مرتبہ تو دھوکہ اس کو ہو گیا تھا, پھر دوسری مرتبہ اسی
سوراخ سے نہیں ڈسا جائے گا, اسی بندے سے نہیں دھوکہ کھائے گا. یہ مومن کی شان ہے.
یعنی ایک بار دھوکہ ہوا, اب دوسری مرتبہ دھوکہ جو ہے ہونے کا کلام ہے, تو دھوکہ ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے بالکل.
جزاک اللہ خیر.
وعلیکم.
دھوکہ دینے والا نہیں ہونا چاہیے مومن.
ہاں مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. مدنی پھول.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مومن سے الفت یعنی محبت کی جاتی ہے, اور اس شخص میں کوئی بلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھے نہ اس سے الفت کی جائے, اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جس شخص کی روزہ انتقال کر جائے, کیا وہ مرنے کے بعد اس کا شوہر اس کا منہ دیکھ سکتا ہے؟
کیا دیکھ سکتا ہے؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور کے روزے سے پلٹ کر آپ آئے تھے تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کیونکہ حضور کے روزے سے پلٹ کے آنا مومن کے لیے کوئی آسان بات تو نہیں. میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں مدینے گیا تو واپسی نہیں آؤں گا.
دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ اب ایسے حالات نہیں ہے نا کہ بندہ جہاں چاہے رہ جائے. یہ ایک دور تھا کہ بندہ جہاں چاہے رہ جائے اس سلطنت میں, تو اب وہ دور نہ رہا.
اچھا,
تو اب ظاہر ہے کہ قانون یہی ہے کہ آپ کے جو ویزے کی جو میعاد ہے وہ جیسے مکمل ہے تو آپ نے وہاں سے نکلنا ہے, جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور ہمارا اس پر اختیار بھی نہیں ہے. امیر سنت نے لکھا نا, یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا, بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. پہ تبلیغ سنت تو جہاں رکھے, مگر ایک کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں.
شہزادہ حضور, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 10 محرم الحرام کو نہانا افضل ہے, تو یہ نہانا کس وقت چاہیے؟ یعنی صبح کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد, یا جب مغرب کے بعد 10 محرم الحرام کی تاریخ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر نہانا چاہیے؟
صبح صادق کے بعد نہا سکتا ہے.
یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد.
صبح صادق کے بعد.
صبح صادق کے بعد,
یعنی جب کیا کہتے ہیں فجر کا وقت ہو جائے نا تب.
شہزادہ حضور, آپ سے میرا یہ سوال ہے, اگر ایک کوئی ڈاکٹر اپنے میڈیسن والے کو یا لیبورٹری والے کو بولتا ہے میں آپ کی طرف یہ پیشنٹ بھیجوں گا اور مجھے اتنی مطلب کہ کمیشن چاہیے, تو اس کی کمیشن لینا کیسا؟
ناجائز ہے.
حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام صاحب بعض اوقات جماعت کروانے میں لیٹ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور مقتدی ان کی تاخیر کی وجہ سے نماز کو فردن فردن اکیلے اکیلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب کچھ دیر کے بعد تشریف لے آتے ہیں تو مقتدی نماز کو توڑ دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ امام صاحب آئے ہیں تو اب یہ آ کر ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں, تو آیا ان کی یہ اقتداء کرنا امام صاحب کے ساتھ دوبارہ, کیونکہ وہ جو ٹوٹی ہوئی نماز ہے اس کو دہرا رہے ہیں اور امام صاحب نئے سرے سے نئی نماز کو پڑھ رہے ہیں, اب ان کی یہ اقتداء کرنا آیا امام صاحب کے پیچھے درست ہوگی؟
وہ دراصل نفل کا مسئلہ ہے کہ نفل اگر جان بوجھ کر اگر توڑا تو اب یہ توڑنے سے واجب ہو گیا, یہ تو ظاہر ہے کہ فرض توڑا. البتہ یہ الگ چیز ہے کہ ان کو انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے یا کسی اور کو یہ آگے کر دیتے وہ جماعت کرا دے, تو ہونا تو یہی چاہیے کہ امام صاحب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ پائے تو اب جو ان میں اہل ہو امامت کا اسے آگے کر دینا چاہیے, چونکہ یہ بھی مسجد کے حق میں سے نا جماعت سے نماز.
حضور یہ بھی تو ہے نا کہ جب وہ نماز ایک دفعہ توڑ دیں گے تو اب نئے سرے سے وہ ٹوٹی ہوئی نماز کو پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ اس کو دہرا رہے ہیں, اور امام صاحب نئی نماز نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کی اقتداء کرنا امام کے پیچھے درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی نے ظہر کے چار کا فرض کی نیت باندھی, اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب وہ نیت کیا کرے گا؟ وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جب پڑھے گا کیا نیت کرے گا؟
میں نہیں جانتا, آپ بتا دیں.
وہ فرض کی نیت کرے گا جب وہ امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جائے گی, چونکہ امام بھی فرض ادا کر رہا ہے اسی وقت کے, نہ کہ کوئی قضا ادا کر رہا ہے, اور یہ بھی فرض ادا کر رہا ہے.
شہزادہ حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں اکثر محرم اور حرام میں قبرستان جو ہوتی ہے اس پہ مٹی ڈالتے ہیں یا کچی قبر ہوتی ہے اس کو پکا کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟
قبر تو ویسے ہی جانا یہی ہے کہ وہ کچی ہو اور اونٹ کی کوہن کی طرح ہو، افضل تو یہی ہے، پکی کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے.
نہیں اکثر
باقی وہاں کہیں کہ جہاں کہیں وہ خوف ہو قبر کا پانی کی وجہ سے وہاں اس کو پکی کریں گے.
حضور ایسا ہے نا کہ ہمارے جو ہے نا پنجاب میں اکثر جو ہے نا چار دیواری کر دیتے ہیں اور بیچ میں سے کچی چھوڑ دیتے.
اچھا بیچ میں کچی چھوڑ دیتے.
ہاں تو اس میں مٹی ڈالنا یعنی کہ ثواب ہے یا اس کا کوئی؟
مٹی ڈالنے کی فضیلت اسی وقت ہے کہ جب تدفین جب کرتے ہیں تو وہ ہے نا کہ تین تین منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، یہ پڑھ کر جو ڈالنا ہے اس وقت ہے فضیلت.
سال بعد پورا سال جو ہے نا اس کی دیکھ بھال جانا ہے، گھاس واس اوپر سے کاٹ دینی ہے، پانی وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا مٹی بالکل کم رہ جاتی ہے، پھر اتنی مٹی ڈالنی ہے کہ تھوڑا جو نام ہو جاتا ہے کہ یہ تازی مٹی ڈالی ہے.
تو کیا یہ مٹی سال میں کیا وہ کوئی کھا جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے؟
مٹی کچی قبر پہ جو ہے نا ہوا آتی ہے، طوفان آتے ہیں یا آندھی آتی ہے تو اڑ جاتی ہے، کچھ اڑ جاتی ہے، کچھ جو ہے نا ادھر ادھر بکھر جاتی ہے.
وہ تو پھر یہ کہ اگر ایسا ہو تو اسی کو ڈال دی جائے، اب اس میں محرم کا بھی انتظار نہیں کریں گے. اور رہا پانی ڈالنا تو پانی اس وقت ڈالا جائے گا کہ یا تو یہ کہ مٹی بکھرنے کا خوف ہو یا دوسرا یہ کہ اس پہ اگر پودے وغیرہ ہوں تو پانی ڈالا جائے گا، ورنہ پھر یہ پانی ڈالنا اسراف ہے.
یا سیدی میری آپ کی بارگاہ عالی میں یہ ایک سوال عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک سوال پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات دو رکعت پڑھے جس میں ایک بار سورہ فاتحہ، 25 بار سورہ اخلاص، 1000 بار درود پاک پڑھے، ہر دونوں رکعتیں اس طرح ادا کرے تو آنے والے جمعہ سے پہلے جمعرات سے پہلے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا. یا سیدی یہ کیا اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایسا کرے اسے خواب میں زیارت ہو؟ جواب عنایت فرما دیجئے.
القول البدیع میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظم النشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا.
حکایت، سورج واپس آ گیا، غزوہ خیبر کی واپسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ پڑھی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ ہٹایا کہ اگر میں سر مبارک ہٹاتا ہوں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع ہوگا، تو لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ ہٹایا اور سورج غروب ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میری نماز رہ گئی ہے اور وقت جا چکا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی برکت سے سورج واپس پلٹ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن کی نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد سورج واپس غروب ہو گیا. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس نکال دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احزادہ عطار کی بارگاہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مکان کی چھت جیسے بلند بھی ہوتی ہے اور بیچ میں جو بڑی چھتی بنائی جاتی ہے مکان کے اندر تو اس کے بیچ میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے عموماً، کیا چھت کے اوپر چڑھنا اس صورت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اس سے تو عرف ہے کہ جتنی بھی کیا کہتے ہیں، جیسے 10ویں منزل والا ہے وہ کیا کرے گا کہ 9ویں منزل ہو قرآن پاک، 1ویں منزل ہو قرآن پاک تو 2ویں منزل والا کیا کرے گا؟ تو اس کو بے ادبی میں شمار نہیں کیا جاتا.
میرا سوال ہے جی کہ ایک امام مسجد ہے اور وہ کیا میت کو غسل دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد میت کو غسل دے تو امامت نہیں ہوتی.
نہیں بالکل دے سکتا ہے امام مسجد. امام مسجد ہو یا مقتدی ہو, بس یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والا جو ہے وہ غسل کر لے, خود اپنے آپ کو دھو لے, کہ یہ مستحب ہے, یہ بھی مستحب کا درجہ ہے,
ٹھیک ہے,
گناہ نہیں ہے اگر خود اگر اپنے آپ کو اس نے نہیں دھویا تو, یعنی نہیں غسل کیا تو.
اگر نماز میں وقت کم ہے تو غسل نہ کرے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟
بالکل نماز ہو جائے گی, بلکہ جو میت کو نہلائے گا اس کے لیے تو فرض کا ثواب ہے,
ٹھیک ہے,
فرض کفایا ہے نا.
جی جی,
میت کو نہلانا.
دعائے مغفرت کی دی.
یغفر اللہ لنا ولکم.
جانشین مرشد عطار, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دنیاوی بات, دینی بات یعنی گناہ والی بات, اور وہ بات کہ جس کے اندر ثواب ملے, اور وہ بات جو دنیاوی بات ہے جو نہ دینی بات ہے اور جو نہ جس کا تعلق گناہ سے ہے اور نہ جس کا تعلق نیکی سے ہے, صرف دنیاوی بات ہے, ان کی تھوڑی وضاحت کر دیں مثال کے ساتھ.
کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ان کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ گفتگو کی چار قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ مکمل نقصان والی بات, اچھا دوسری ہے مکمل فائدے مند بات یعنی پورے کے پوری فائدے والی بات, اور تیسری وہ بات کہ جس میں نقصان بھی ہو یعنی جو نقصان دہ بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے, اور چوتھی وہ بات کہ جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. تو جو پہلی قسم ہے کہ جو مکمل نقصان دہ ہے تو اس بات سے جو وہ ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے جو مکمل نقصان دہ ہے, جیسے غیبت, چغلی, دل آزاری والی بات, کسی کی دل آزاری کرنا, جھوٹ بولنا, تو یہ مکمل نقصان دہ. اسی طرح تیسری قسم والی بات یعنی تیسری قسم کے جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں, تو ایسی بات سے بھی بچنا لازم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس ایسی بات سے بھی بچنا لازم ہے کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہوں. اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان, لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے. اس کے بعد صرف دوسری قسم والی بات رہی ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یعنی یہ نتیجہ یہ نکلا کہ باتوں میں سے تین چوتھائی یعنی 75% جو باتیں ہیں وہ قابل استعمال نہیں, اور صرف ایک چوتھائی یعنی 25% جو ہے جو بات ہے ان کا فائدہ ہے, تو بس وہی قابل استعمال ہے. مگر اس قابل استعمال بات کے اندر بھی باریک قسم کی ریاکاری, بناوٹ, غیبت, جھوٹے مبالغے, میں کرنے کی آفت یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں. نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے, پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں, اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا. لہذا اس قابل استعمال بات یعنی جو 25% ہے, اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی پول
طاہر شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے.
یہ مافیا کہاں پر ہوتی ہے, کون سے شہر میں ہوتی ہے, کون سے علاقے کی ہوتی ہے, کس جگہ کی ہوتی ہے, یہ مافیا کا پورا ایڈریس دینا پڑے گا. کون دے گا بھائی ایڈریس؟
اسی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا اور مافیا جو دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے.
دنیا و مافیا سے بہتر ہے, تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یعنی سارے محلات آگے, بادشاہوں کے, بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات اس میں آگے, اس سے بھی جو نا کوڑا رکھنے جگہ جو جنت میں ہے وہ ان سب سے بہتر ہے.
اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر وہ